الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم مخدوم گرامی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دان برکاتہم میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن و انس عبادت کے لیے پیدا کی لیکن یعبدون کی تفسیر جو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وہ عجیب ہے کہتے ہیں یعبدون کا مطلب ہے یعرفون اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا میں جاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانو پہچان کے لیے آئے ہیں جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کائنات میں اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی اس کو محبوب نہیں ہوتا دوری اسی وقت ہے جب تک پہچان نہیں اس لیے یعرفون یعبدون کی تفسیر فرماتے عبداللہ ابن عباس جن کو پیغمبر سلام نے دعا دی تھی اللہم فقہ فی الدین معلم التعبیر اللہ ان کو فقی بنا دیجیے اور تفسیر کا علم دے دیں اس لیے آپ حضرات صحابہ کرام میں امام التفسیر کا لایا کرتے تھے وہ تفسیر کرتے یعبدون کی یعرفون لیکن یعرفون کیوں لفظ اس نازل نہیں کیا اور یعبدون کہا کہا کہ اللہ کی وہ معرفت معتبر ہے جو عبادت کے ذریعے ہو اگر کوئی ایسی معرفت ہو جو اللہ کی معصیت کے ذریعے ہو کہ عبادت نہ کرے نیکی نہ کرے میں عارف ہوں میں اللہ کا ولی ہوں کہ یہ ایسا ولی اللہ ہے کہ یہ ساری تکلیفات سے بری ہو گیا یہ معرفت معتبر نہیں ہے معرفت وہ چاہیے جس میں عبادت ہو اطاعت ہو جب عبادت اطاعت سے اللہ کی معرفت ہوگی تو محبت ہو جائے گی تو میرے شیخ فرماتے تھے شاہ کی مقتصر صاحب رحمت اللہ علیہ کہ معرفت کا نتیجہ محبت ہوتا ہے اور محبت کا نتیجہ اطاعت ہوتا ہے ان المحب لمن يحب مطيع انسان جس سے محبت کرتا اس کا اطاعت گزار ہو جاتا ہے پھر اس کو کہنا نہیں پڑتا بھی تم یہ نیکی کرو دکھانا نہیں پڑتا اس لیے کہ محبت مجبور کرتی ہے محبت کی وجہ سے چنانچہ حضرات صحابہ کرام کے کتنے واقعات میں دیکھتے ہو کہتے ہیں جی میری مجھے محبت ہے ایک صحابی بخاری شریف میں آتا ہے ہر سورت کے ساتھ قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے سورہ اخلاص پڑھتے تھے اب یہ اس طرح پڑھنا یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کیا ہر صورت کے ساتھ قل اللہ پڑھے؟ ہر صورت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی نماز میں ترتیب ہے. تو آپ نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہ انی احبوہا، مجھے محبت مجبور کرتی ہے، اس صورت سے مجھے اتنی محبت ہے کہ میں مجبور محبت ہوں، اس لیے میں ہر رکعت میں پڑھ لیتا ہوں. تو آپ نے پھر بشارت دی، فرمایا اس صورت کے ساتھ جو تیری محبت ہے تدخل الجنہ، وہ تجھے جنت میں لے کر جائے گی. عاشق اور محب کو کہنا نہیں پڑتا اب یہ کرو یہ نہ کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کی جو علامت بیان کی، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو. کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہا ایمان والوں کو محبت کرو، حالانکہ اس میں جملہ انشائیہ بھی چھپا ہوا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، لیکن اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے جملہ خبریہ سے دی ہے. جو ایمان والے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی ان کو معرفت ہو جاتی، پہچان لیتے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں آ کر، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے سب سے زیادہ محبت ہوتی. اشد حب للہ، تمام محبتوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جاتی. اب جب اللہ کی محبت غالب ہے تو اطاعت میں بھی اللہ ہی کی ذات سب سے زیادہ غالب رہتی. اب کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں اس سے دور کرتی ہے؟ وہ باسیت اور گناہ ہے. ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل میں یہ محبت کا خزانہ ڈال دیا جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ خزانہ دب جاتا ہے گناہوں کے ڈھیر کے نیچے. اس لیے پیغمبر سلام نے یہ دعا ہمیں سکھائی، اللہ مفتح اقفال قلوبنا بذکرک، اللہ ہمارے دلوں کا تالا کھول دیجیے اپنے ذکر کی برکت سے. کیا مطلب؟ خزانہ تو اندر ہے لیکن نفس اور شیطان نے تالا لگا دیا ہے. اے اللہ ہم تجھے یاد کر رہے ہیں، اس کی برکت سے تالا کھول دے جس سے وہ اندر جو چھپی ہوئی دولت ہے وہ باہر آ جائے. اندر ہی چیز موجود ہے. جس طرح حضرات علماء اکرام کہتے ہیں کہ علم نظری جو ہے، ایک ہوتا ہے علم نقلی منقولی علم، جو نقل ہو کر آتا ہے. جو علم نظری ہے یہ ہر ایک کے اندر موجود ہوتا ہے. استاد کا کوئی کمال نہیں ہوتا، بس استاد کا کمال اس کو اندر سے نکالنا ہوتا ہے. جس طرح بادام میں تیل موجود ہے، لیکن کولو کا کمال اور مشین کا کمال اس تیل کو نکالنا ہوتا ہے. ورنہ آپ بادام کھائیں تو کبھی آپ کے منہ میں تیل نہیں آیا، لیکن تیل موجود ہے لیکن ایسے نہیں نکلے گا. اب آپ کہیں جی مشین میں سے تیل آیا؟ نہیں، مشین نے وہی تیل نکالا ہے. ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت کے خزانے دل کے نہاں خانے میں موجود ہیں. جب کلمہ دے دیا اس کے ساتھ سارے خزانے آ گئے. بھائی جب کنجی رکھ دی جنت کی تو سارے خزانے موجود ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ نفس اور شیطان اس پر تالا لگا دیتے ہیں. اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست. اے انسان، جب تک تیری ہوائے نفسانی زندہ ہیں تیرا ایمان تازہ نہیں ہے. تا ہوا تازہ، اب خود انسان واضح کر سکتا ہے کہ ایمان تر و تازہ کب ہوتا ہے. تا ہوا تازہ، جب تک ہوائے نفسانی تیری تازہ ہیں ایمان تازہ نیست، ایمان تازہ نہیں ہے. کہ ای ہوا در قفلہا دروازہ نیست، کہ یہ جو انسان کے دل کا جو دروازہ ہے اس پر تالا یہی خواہشات لگاتی ہے. اگر ان خواہشات کو تو توڑ دے اور ان خواہشات کی تو مخالفت کر، تیرے دل کا تالا کھلے گا اور اسی میں سے معرفت کے خزانے نکلنے شروع ہو جائیں. اللہ والوں کے ہاں جو ہم آتے ہیں تو اللہ والے کہتے ہیں جی ان کی پاس بیٹھنے سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور معرفت حاصل ہوتی ہے. دراصل وہ تالا کھولتے ہیں ہمارا، وہ جو تالا لگا ہوا ہے. کیونکہ انسان کبھی کبھی اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اپنی اس نفسانی خواہشات کو دبانے پر قادر نہیں ہوتا. اللہ والوں کی صحبت سے اس میں یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے. اصل میں تو ہمت پیدا ہوتی ہے وہاں سے. جس کی ایک بڑی پیاری مثال مولانا رومی نے دی کہ ایک کسان جو ایک جو ہے نا چرواہا شیر کا بچہ پکڑ کر لے آیا، چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بکری کا دودھ لگانے پلانے پر لگا دیا، وہ شیر کا بچہ اپنے آپ کو ایک زمانے تک بکری کا بچہ سمجھتا تھا، یہاں تک کہ جو سینگ والے بکرا ہوتا اس کو ٹکر بھی مار دیتے تھے اور وہ بیچارہ مار بھی کھاتا تھا۔ ایک دن وہ جب جوان ہو گیا پانی پینے کے لیے گیا تو وہاں اصلی شیر آ گیا، اصلی شیر نے دیکھا کہ بھائی یہ بھیڑوں کے ساتھ اور بکریوں کے ساتھ میری نسل پھر رہی اور یہ ڈر بھی نہیں رہے اس سے۔ میں کہو ہو یہ راستہ بھول گیا ہے، یہ تو شیر تھا اور یہ بھیڑ اور بکری بن گیا، بھیڑ بکریوں کو صحبت سے۔ تو اس نے شیر نے کہا آج میں نے بھیڑ شکار نہیں کرنی، آج میں نے شیر کو شکار کرنا ہے، شیر کو شکار کرنا۔ بس وہ دوڑا تو وہ بھی بھاگا ڈر کے شیر کی آواز سے، تو اس نے اس کا کان پکڑ لیا، کان پکڑ کر چشمے پر لایا، کہا کہ یہاں دیکھ تیری شکل کس سے ملتی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو اس کے اندر جو چھپا ہوا شیر تھا، خوابیدہ شیر، سویا ہوا شیر، وہ زندہ ہوا۔ انہیں انگڑائی لی اور اسی اپنے اس اصلی شیر کی طرح، اپنے وہ چاچے یا ابا کی طرح اس نے آواز نکالی، اب ساری بھیڑے آگے بھاگتی جا رہی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اے انسان، چونکہ رات دن ہم ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو نفس اور شیطان کے قابو میں ہیں اور نفس اور شیطان کے سامنے بھیڑے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے مومن کو شیر بنایا ہے لیکن وہ بھیڑے بنے ہوئے ہیں، جب کسی شیر کی صحبت ملتی ہے تو ان کے اندر چھپا ہوا شیر زندہ ہوتا ہے اور وہ پھر نفس اور شیطان کا خون پیتے ہیں۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جس طرح شیر کی طاقت خالی گوشت سے نہیں ہے، اب یہ جو شیر ہماری چڑیا گھر میں ہوگا یہ گوشت کھاتا ہے، اس میں وہ طاقت نہیں جو جنگل شیر میں، کیوں؟ اس نے وہ پہلے خون پیتا ہے پھر گوشت کھاتا ہے، اصل خوراک اس کی خون ہے، گوشت تو آئس کریم کی طرح ہے، اس سے اس میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ یہ شیر جنگل کے شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ خالی گوشت کھاتا ہے، اصل چیز تو کھاتا نہیں، وہ خون پیتا ہے تو تگڑا ہو جاتا ہے، آواز دیتا ہے زمین ہلنے لگتی ہے، اور جنگل میں میرے شیخ فرماتے تو اس کی اتنی طاقت ہوتی شیر کی کہ وہ جب دریا پار کرتا ہے بہاؤ کے خلاف جاتا ہے، بہاؤ پر پار نہیں کرتا، وہ اپنی بےزتی سمجھتا ہے، وہ پانی کے خلاف چلے گا۔ میرے دوست، جب مومن نفس اور شیطان، نفس کا خون پیتا ہے نا، خون اس کے حرام تمناؤں کا، تو اس کی روح شیر کی طرح ہو جاتی ہے، پھر زمانے کے خلاف چلتا ہے، زمانہ ادھر جا رہا ہے کہتا جاتا پھرے بھائی، ہم نے تو ادھر جانا ہے جدھر مولا نے کہا ہے، مولا ادھر بلا رہا ہے زمانہ ادھر جا رہا ہے، زمانہ ہو خلاف پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے۔ لوگ کہتے جی ماحول، حضرت صاحب کیا کریں جی، ماحول کی بڑی مجبوری ہے، ماحول ایسا بناؤ بھی، ماحول کس زمانے میں خراب نہیں تھا مجھے یہ بتا دیا، کوئی زمانہ گزرا ہے ایسا جس میں ماحول ٹھیک ہو؟ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کو آج کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ ہے، ہزاروں سال گزر چکے، قرآن نے ان کے ماحول کو بیان کیا ہے، وہ رابط تلتی ہوا پی بے تان نفسی، عربی فساد بلاغت کے اعتبار سے یہ جملہ بہت لمبا ہے، جتنا جملہ مختصر ہوتا ہے اتنی کلام اتنا فصیح ہوتا ہے، اتنا کہہ دیتے کہ فلاں نے بہکایا، بھائی اتنا کافی تھا، رابطت کے بعد نام لے دیتے کہ فلاں نے بہکایا، بس بات مکمل ہو جاتی، مثلا رابطت زلیخا، جملہ مکمل ہو گیا، کہ نہیں اللہ نے ماحول بیان کیا، رابط التی ہوا فی بیتیا عن نفسی، اس عورت نے بہکایا جس کے چار گھر کی چار دیواری میں ہمارا یوسف قید تھا، اس نے بہکایا، یہ بتانے کے لیے کہ ماحول کتنا سخت تھا کہ مفر کا کوئی راستہ نہیں تھا، دوڑنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہر طرف سے گناہ گھیرے ہوئے تھے، پھر تالے بھی لگے ہوئے تھے، خالی چٹکنی لگی ہوئی نہیں تھی، تالے لگے ہوئے تھے اور سات سات دروازوں کو تالے لگے ہوئے تھے، لیکن ہماری یوسف نے ہار نہیں مانی کہ ماحول کو اپنے آپ حوالے کر دیتے، کہہ دیتے بھی جیسا ماحول، قال معاذ اللہ، سب سے پہلے اللہ کی پناہ زبان سے مانگی، واستبق الباب، پھر دوڑے، دو کام کیے، پہلے اوپر رابطہ کیا معاذ اللہ، اللہ میری مدد کر، پھر دوڑے، یعنی کہ میں بیٹھے تسبیح بھیجتے رہے بلکہ دوڑے، جب یہ دو کام کیے کہ اللہ سے رابطہ بھی کیا اور قدم بھی اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ساتوں کے ساتوں دروازے کھول دیے اور وہ گناہوں میں سے ایسے پاک نکل گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ اللہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ ماحول کو اپنے آپ ماحول کے حوالے کر دینا مومن کی شان نہیں ہے، یہ بہت کمزوری کی بات ہے۔ ماحول، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ماحول نہیں دیکھا آپ نے؟ کیا تھا مکہ میں، کیا ماحول تھا؟ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کیوں مار کھاتے تھے؟ آپ نے فرما دیا، اے ابو بکر، بلال سے کہہ دو ہمیں تکلیف ہوتی جب اس کو مار پڑتی ہے، کچھ دن کے لیے کلمے کو چھپا لے۔ تو کیا کہا؟ میں مجبور محبت ہوں، جب مجھے مار پڑتی ہے مجھے میرا محبوب یاد آتا ہے، میں آہت آہت کرتا ہوں، میں عاشق ہوں، عاشق کو جب مار پڑتی ہے تو پھر اس کو اپنا محبوب یاد آتا ہے، بچے کو مار پڑتی ہے تو ماں کیوں یاد آتی ہے؟ کیونکہ اس کی دل و جان میں ماں سمائی ہوئی ہے، باپ سمایا ہوا ہے، وہ ابا ابا کرتا ہے، لیکن جب ربا سے دوستی ہو جائے، پھر کچھ بھی ہو جائے، اس کو ربا یاد آئے گا، میں مجبور محبت ہوں، میں کیا کروں؟ تو صحابہ یہ عذر کر دیتے، ماحول نہیں ہے ابھی تو ایمان لانے کا، کیسے ایمان لائے؟ کہ جائے ماحول، ادھر جائے، شیر تھے نا شیرانہ، یہ شیرانہ ہمت اس کا نام ہے، زمانوں کے دیکھ کر چلنے کا نام شیر تھوڑی، یہ تو لومڑی کا کام ہے، لومڑی جو ہوتی ہے نا فاکس، یہ چال پر چلتی، کس زمانہ کس طرح جا رہا ہے ویسے ہو جاتی، جہاں خرگوش بننا پڑے خرگوش بن جاتی، جہاں بلی بننا پڑے بلی بن جائے، جہاں شیر بننا پڑا وہاں شیر بن جائے، یہ لومڑیاں نہ چال۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے لا یروب روغان سالب، فرمایا لومڑیاں نہ چال مت گزار، مت چلو لومڑی جیسی زندگی مت بسر کرو، شیر والی زندگی بسر کرو، اللہ نے تو مومن بنایا۔ لیکن ہوتا دراصل کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ ہوائے نفسانی، یہ خواہشات اور ہماری ہوائے نفسانی یہ کیا کرتی ہیں؟ ہمارے دل کے اس خزانے کو چھپایا ہوا انہوں نے، ورنہ خدا کی قسم خزانہ ہمارے پاس ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں، ہم نے اس خزانے، اس دل کی زمین کو ہم نے ایسا مزین کر رکھا ہے دنیا کی خواہشات سے اور نفس اور شیطان کی بنائے ہوئے نقشوں سے ایسا مزین کر رکھا ہے کہ خزانہ اس میں دب گیا۔ یہ خزانہ کب نکلے گا؟ جب دل کا ویرانہ کرو گے۔ شیخ فرماتے ہیں جب دل ویرانہ ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ دنیا کی خواہشات، نفس اور شیطان کی خواہشات سے جب دل ویران ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی معرفت اور محبت کا خزانہ نکلتا ہے، کیونکہ خزانے ویرانوں میں نکلا کرتے ہیں، آبادی میں نہیں نکلتے، تو خزانہ بس نہیں نکلتا، لاہور کی سڑکوں پر سونا نہیں تلاش کیا جائے گا، تیل نہیں تلاش کیا جائے گا، ہیرے تلاش، ان جنگل میں جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید، آپ کو نبوت دینے کے لیے کہا کہ نئے ویرانے میں جائیں، خزانہ ویرانے میں، آئیے ویرانے میں، خوب للخلا ویرانے میں آئیں، یہاں نہیں، یہ آبادی میں نہیں دیں گے۔ لیکن آبادی کو معمولی اللہ کا گھر، نہیں، یہاں سے بھی آگے نکلیں، ویرانے میں آئیں، چھ مہینے ویرانے میں رہے، مولا سے لو لگائی۔ آپ تجارت فرماتے تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالی المؤمنین کے مال میں سب چھوڑ، سب سے دل اچاٹ کر دیا اللہ نے، بس اب خزانہ نکل رہا ہے۔ خلوت غار ہرا سے طلوع خورشید، یہ غار ہرا آج جہاں میں نظر آتی ہے، یہ اس وقت تو جنگل تھا، یہ اب وہ جاتا نہیں تھا خوف کی وجہ سے، اب تو آبادی ہو گئی۔ کتنے آپ کے لاہور کے ایسے علاقے جو جہاں جاتے ہوئے وحشت ہوتی تھی، آج تو وہاں آبادیاں ہیں، اور اس میں بھی عجیب بات لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام سب سے پہلے سبیر پہاڑ پر گئے تھے، یہ جو منا کے ساتھ ہے، منا کے ساتھ جو پہاڑ ہے جس میں سے ٹنل بنی ہوئی ہے، یہ سبیر پہاڑ ہے، یہاں گئے تھے. جب آپ پر خلوت کا جذبہ ہوا، اکیلا پن آپ پر طاری ہوا، تو سبیر پہاڑ نے کہا، چونکہ پتھر بھی آپ کو پہچانتے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں سے اتر جائیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. علامہ سہیلی نے روایت نقل کی ہے روض العنف میں، تو غار حرا سامنے، بالکل اس کے سامنے غار حرا ہے. اب یہاں سے جائیں مکہ شریف، پہلے حرا آتی ہے، پھر سبیر پہاڑ ٹنل پار کر کے آپ منا کے کیمپ میں پہنچتے ہیں. تو حرا الیہ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے پاس آئے. وہ کہا عاشق تھی نا، یہ پہاڑ عاشق تھا، اور عاشق کو انجام کی پرواہ نہیں ہوا کرتی. یاد رکھو یہ عشق کا خاصہ یہ ہے، جو آغاز میں فکر انجام ہے، تیرے شاید ابھی خواب ہے یار میں نیک تو ہو جاؤں، یہ چھوڑنا پڑے گا، پھر یہ نقصان ہو جائے گا، پھر یہ نقصان ہو جائے گا، یہ عشق کی علامت نہیں ہے. عاشق کو انجام تھوڑی دیکھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، بلکہ یہ سعادت سمجھتا ہے کہ اگر محبوب کی خدمت میں میری جان چلی جائے تو اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی سعادت نہیں ہے. الیہ یا رسول اللہ میرے پاس آ جائیں، آپ میرے پاس آئیں. یعنی یہ وجہ ترجیح لکھی غار حرا میں جانے کی، اس حرا پہاڑ کی جو غار تھی اس میں جانا. تو خلوت غار حرا سے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو اے دوستو ان ویرانوں کو، ان ویرانوں کو کیا سمجھتے ہو میرے دوست؟ دل جب تک نفس اور شیطان کی خواہشات سے اور دنیاوی خواہشات سے مزین ہے، اللہ کی معرفت اور محبت کا خزانہ نکلنے والا نہیں ہے، اس کو ویرانہ کرنا پڑے گا. دل اس کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے دل اس کے لیے نہیں بنایا. اللہ نے باقی ساری چیزیں تیری کمائی کے لیے، کھانے کے لیے اللہ نے منہ بنایا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ بنائی ہے، سننے کے لیے کان بنائے، کمانے کے لیے ہاتھ بنائے، چلنے کے لیے پاؤں بنائے. یہ جو اندر دل رکھ دیا ہے یہ صرف اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، یہ اللہ نے اپنی معرفت محبت کے لیے بنایا ہے. کلمے کو یہاں پر رکھا ہے، قرآن مجید یہاں پر ہے، سب محبت کی باتیں یہاں پر ہیں. اس لیے کہتے ہیں جتنے بھی سائنسی ترقیات ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، ذہن کے ساتھ ہے. وہ ذہن اور دماغ سے وہ چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں. اگر ان کا دل انوالو ہو جائے ان چیزوں میں تو وہ ایمان لے آئے، تھانے کو پہچان لیں، لیکن دل شامل نہیں ہے، دل کسی اور کام میں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. ناظر قرآن مجید خود کہتا ہے یہ تو فکرون فی خلق السماوات والارض، کہ میرے پیارے زمین آسمان کی غور کرتے تخلیق میں اللہ، یہ بھی فکر ہے. تو پھر کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اللہ آپ نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا. یہ دل ہے، یہاں دل شامل ہے، اس تفکر میں دل شامل ہے. اور جس میں دل شامل نہیں، کیسی کیسی چیزیں بنا رہے ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، لیکن ان کا دل اس میں شامل نہیں ہے، دماغ اور ذہن سے ایجاد کر رہے ہیں. اگر اپنا دل شامل کر لیتے تو ایک چھوٹا سا نقطہ بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا. ہمارے استاد ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اسکندر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا بنوری ٹاؤن کے بعد میں، جو موتم بھی رہے ہمارے زمانے ناز میں تعلیمات تھے. انہوں نے ایک رسالہ، ان دنوں میں ایک عربی رسالہ مصر سے آتا، تو اس میں نے کہا ایک واقعہ لکھا ایک فرانسیسی ڈاکٹر کا. یہ فرانسیسی ڈاکٹر نے کوئی ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا، کیونکہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ایسی چیزیں جو بیماری سے متعلق ہوں وہ کسی بھی بڑے نے کہی ہوں تو وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس پر ریسرچ کرتے ہیں. سلم کی حدیث آئی کہ فر مجذوب فرارک مناسب، کہا کہ جزامی آدمی سے ایسے دور رہو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو ایسے بھاگو. یہ پیغمبر سلام نے کمزور ایمان والوں کے لیے ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو بھائی، پہلے تمہارا ایمان کمزور ہے، پھر تم اس بیماری کو بندے کی طرف منسوب کر دو گے تو مزید کمزور کر لو گے، اللہ سے دور رہو. اب اگر بیماری لگے گی سمجھو گے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن تکڑوں کے لیے نہیں ہے، تکڑوں کا معاملہ الگ ہے، ان کا معاملہ الگ ہے. سید صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک پہاڑ پر جایا کرتے تھے روزہ ہفتے میں یا دو تین دن کے بعد، تو کسی نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ان کے معاملات کے بارے میں، کہا کہ پہاڑ پر جاتے تھے حلوہ بنوا کر لے جاتے تھے، تو وہ حلوہ بنا کر لے گئے تو گئے دیکھا کہ وہاں ایک معذور سا آدمی ہے، نبینا اندھا معذور پڑا ہوا ہے، اور کوڑ کا مغز بطن کیا کچھ امراض ہے. تو وہ یہودی تھا، اس کے لیے دو تین دن کے بعد نرم چیز لے جاتے، اور تو جب اس کے منہ میں ڈالا تو وہ نے کہا کہ تو وہ نہیں جو پہلے تھا، کیونکہ تیرے ہاتھ کی سختی سے میرے ہونٹوں کو تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا پہلے والے کیا کرتا تھا؟ کہا کہ منہ میں رکھ کے زبان کے ذریعے اندر دیتا تھا. تو کامل ایمان والوں کے الگ ضابطے ہیں. موسیٰ آداب دانہ دیگرن، دانوں کے عقل والوں کے آداب الگ ہیں. سوختہ جانا دروانہ دیگرن، اور جن کی جانیں اللہ کی محبت میں جل بھن گئی ان کے لیے اور آداب ہیں، اور طریقہ کار. تو اس نے اس پر تحقیق کی کہ ان کے پیغمبر نے، ان کے پروفٹ اور پیغمبر نے تشبیہ شیر کے ساتھ کیوں دی ہے. اور بھی بہت سی دنیا موزی چیزیں، جیسے سانپ سے بھاگتا ہے آدمی، آگ سے بھاگتا ہے، لیکن خاص شیر کا نام کیوں لیا ہے؟ اس کے دماغ میں یہ بات کلک ہوئی، جس کو کہتے ہیں کلک ہو گئی، بیٹھ گئی، یہ نقطہ بیٹھ گیا. وہ ریسرچ کرنے لگا بھی یہ تشبیہ دینے کی کیا وجہ ہے، اور کوڑ کا کوئی مرض تلاش کرنے لگا، مریض تلاش کر بھی کوڑ کا کوئی مریض تلاش کرو، ہم اس پر ریسرچ کرتے ہیں. اس حدیث کے تناظر میں میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، شاہ حکیم اکثر رحمۃ اللہ علیہ، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کے وہ آپ خود بتلاتے ہیں. تحقیق کی، ایک کوڑ کا مریض مل گیا، اس کا انہوں نے سیمپل لیا، بایوپسی جس کو کہتے ہیں، اور ٹکڑا کاٹا اور خوردبین میں دیکھا تو حیران ہو گیا کہ کوڑ کے مرض کے جو جراثیم تھی ان کے ایسے لگے جیسے ننے ننے شیر ہو. بس انہوں نے کہا بھی ان کا مذہبی مکان کون سا ہے مسلمانوں کا؟ وہ آیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، مصر کے اس رسالے میں چھپا. میرے دوست اگر یہ دل شامل ہو جائے، دل کسی چیز کے تفکر میں اس دنیا کی، پھر ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، تو پھر یہ بات کرے گا، یہ بات نہیں کرے گا یہ کر لیا وہ کر لیا یہ کر لیا. حدیث شریف میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی گرمی کے موسم میں باہر لیٹے اور اندھیری رات ہے، وہ ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، جوش آتا ہے دیکھ کر، جوش آتا ہے، جوش آتا ہے. ایک سائنس کا طالب دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کدھر جا رہا ہے، یہ کدھر، فلاں سارا نہیں، اس سارے دیکھتے جوش آتا ہے. وہ کہتا ہے یا ایھا السماء والنجوم، اے آسمان اے ستارو، ان لک ربا و خالقا، تمہارا بھی کوئی رب اور خالق ہے، تم نہیں ایسے بن گئے جو آسمانوں پر سجے پھرتے ہو. ربی اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ تفکر تھا نا، لیکن تفکر میں کیا کہا اور پھر کیا مانگا؟ پہلے دیکھا آسمان کی ستاروں کو، پھر کہا تمہارا کوئی رب اور خالق ہے، تم خود نہیں بنے، پھر کہا اللہ معاف کر دے. فجر کی نماز بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کون تھا رات جو اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا؟ کون تھا؟ صحابہ اکرام کی عادت تھی، ایک دفعہ دو دفعہ سلم کہے تو خاموش بیٹھے رہتے، تیسری بات کہی کہ قاضی حضرت میں تھا. کیا کہا تو نے رات؟ قاضی اس طرح میں ستاروں کو دیکھ رہا تو مجھے جوش آیا اور میں نے زبان سے یہ بات کہہ دی. فرمایا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، پیغام دیا، اللہ نے فرمایا بندے سے کہہ دو میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ وہ ہے جس میں قلب شامل ہے، دل شامل ہے. ارے دوستو، نفس اور شیطان اس دل کو تالا لگا دیتے ہیں، اندر کا خزانہ اندر رہ جاتا ہے. اللہ خزانہ اندر ہے، اس کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے پیغمبر سلام نے صحابی کو تین نصیحتیں کی، اتق اللہ اسما کن، تقوی اختیار کر. تقوی نام نفس اور شیطان کی مخالفت کا ہے. یاد رکھو تین چیزیں انسان کو گمراہ کرتی ہیں، شیطان، نفس اور معاشرہ، سوسائٹی، ماحول. مولانا ادریس صاحب قندی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے اور یہاں کے بڑے تھے، ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ بھاول نگر میں تھے. جب کوئی پریشانی ہوتی تو نیلا گنبد میں ان کے پاس آ کر اپنے دل کی تسلی کیا کرتے تھے. وہ انہوں نے بھیجا تھا بھاول نگر میں، ہمارے والد صاحب تو چین کے تھے، اردو اچھی نہیں آتی تھی، تو مشورہ کیا حضرت میں کہاں جاؤں، تو بہاول نگر میں سیٹ آئی کہ یہاں ایک مدرس بھیج دو، اور بلوانے والے حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، تو نے کہا بھائی تم بہاول نگر چلے جاؤ، دیوبند میں پڑھا، کہا کہ میں بہاول نگر میں تو جانتا نہیں کون سی جگہ ہے، انہوں نے کہا میں اس لیے بھیج رہا ہوں تمہاری تشکیل، تمہاری اردو فصیح نہیں ہے، ہندوستان میں نہ رہنا، اردو پر مذاق اڑائیں گے طالب علم، جس علاقے میں تم جا رہے ہو ان کی زبان بھی اردو نہیں ہے، جیسے تیری اردو ویسے ان کی اردو۔ پھر فرمایا حضرت نے نصیحت کی مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب کو کہ جب طالب علم ہنسے تو تم بھی ہنسنا، جب روئیں تو تم بھی رونا، تاکہ ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ استاد جی کو پتہ ہی نہیں۔ اب بابل نگر آ گئے، بابل نگر بھی حضرت فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں معرف القرآن میں، فلما اضاءت ما حوله، کہ جب ان منافقین کے ماحول کو، ان منافقین کے ماحول کو آسمان کی بجلی روشن کر دیتی ہے تو وہ چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو رکتے ہیں۔ حضرت نے عجیب نقطہ لکھا ہے، ماحول سے متاثر ہونا دراصل دلیل ہے کہ نفاق کے جراثیم ہیں، اگر نفاق کے جراثیم نہ ہوتے تو مومن کے سامنے ماحول کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جہاں بھی ہو مولا کا بن کے رہتا ہے، اس کا مولا ہر جگہ ہے۔ میں نے اپنے شیخ کے ساتھ ایک ملک میں گئے، کہا جی فلائٹ ایک ہفتہ لیٹ ہو جائے گی اگر آپ ابھی فلائٹ میں نہ بیٹھے، کیونکہ ظہر کا ٹائم تھا، نے فرمایا ظہر ہماری رہ جائے گی اگر جہاز میں بیٹھیں گے، ہم ظہر پڑھ کے جہاز بننے کا، فلائٹ ایک ہفتے کے بعد ملے گی، فرمایا ہم کون سی اجنبی جگہ ہیں، کیا یہاں ہمارا مولا نہیں، یہ سرزمین مولا کی ہے، جہاں مولا ہے وہیں اس کا بندہ ہے، ہمیں کیا کام ہے، ہمیں کیا کام ہے، اس کے لیے کوئی جگہ اجنبی نہیں، مولا ہے وہاں، جہاں مولا ہے وہیں عاشق ہے۔ میں کوئی بات نہیں، ہم یہاں پھر مولا کو اور یاد کر لیں گے اور یہاں دین کی خدمت کر لیں گے۔ جہاز والوں کی بھی ہمت نہیں جہاز چلانے کی، جہاز لیٹ ہو رہا تھا، ساری سوار بھی کیوں لیٹ ہو رہے بھائی، انہوں نے کہا بھائی یہ کچھ بزرگ اور صوفی لوگ ہیں، نماز پڑھے بغیر نہیں آئیں گے۔ خیر، تو میرے دوست ماحول سے متاثر ہونا منافق کا کام ہے، مومن کا نہیں ہے، کوئی ماحول ہو کیا پرواہ ہے۔ حضور وسلم کی ذات سے لے لیں، صحابہ کو لے لیں، آپ آج تک آ جائیں، تین چیزیں گمراہ کرنے والی ہوتی ہیں، شیطان کرتا ہے، نفس، نفس کا علاج اس کی مخالفت کرنا ہے، شیطان کو دوڑانا آسان ہے، میرے شیخ فرماتے اعوذ باللہ شیطان جی پڑھ لو بھاگ جائے گا، شیخ فرماتے شیطان کتا ہے، اللہ کے دربار کے آگے ایک کتا کھڑا ہے، کتا، کتے سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مالک کو آواز دو خود ہی دوڑا دے گا، تم کیوں بیچ میں پڑھتے ہو، مالک کو کہو وہ خود انتظام، اس لیے فرما اعوذ باللہ پڑھ لو، تم لا حول ولا پڑھ لو، ہم بس اس کو دوڑا دیں گے۔ اور اب کیا رہے، نفس رہ جاتا ہے، اور جب انسان نفس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی حرام تمناؤں کا خون پیتا ہے تو پھر شیر کی طرح تکڑا ہو جاتا ہے، پھر زمانے کے خلاف چلتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے زمانے کے خلاف، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کیا ہوگا۔ میرے شیخ فرماتے تھے شیر ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے، اپنی شیرانہ طاقت کی وجہ سے کبھی ووٹنگ نہیں ہوئی جنگل میں، ورنہ بندر تو زیادہ ہے، حکومت تو ان کی ہونی چاہیے، لیکن ایک جھاڑ مارتا ہے سارے دعوے کرنے والے سب بھاگ جائیں گے۔ کتنے ستارے ہیں، وہ کہہ نہیں حکومت آسمان پر ہماری ہونی چاہیے، سورج نکلتا آ جاؤ بھائی تو ستارہ اپنے وجود بھی کھو بیٹھتے، باہر نمایاں ہوا چھپ گئے تارے، وہ بھری مذہب میں مجھے اکیلے نظر آئے۔ مومن اکیلا بھی ہو، اکیلا ہو، وہ غالب الاحوال ہے، مغلوب الاحوال ہونا مومن کی شان نہیں، یاد رکھو، غالب رہتا حالات پر۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، مفتی اعظم پاکستان شیخ العزیز جامع اسلام بنوری ٹون، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جنگل میں سفر فرما رہے تھے تو شیطان ظاہر ہوا۔ اب شیطان تو رنگ برنگی شکلیں اختیار کرتا ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، کسی بھی طور پر بھی، اس کو ہمت ہی نہیں ہے. لہذا کوئی بھی اس وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے تو آپ ہی کو وہ دیکھتا ہے. اگر آپ میں کوئی کمی بیشی دیکھتا ہے، وہ دیکھنے والے کی کمی بیشی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی ذات آئینے کی طرح ہے. آئینے کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہوں تو ہمیں آئینہ بھی نظر آتا ہے، لیکن اس میں ہمارے اوپر جو کمی ہوتی ہے وہ بھی نظر آتی ہے. رسول اللہ کی ذات آئینے کی طرح ہے، وہ خواب میں کمی دیکھتا ہے، دراصل اس آدمی کی اپنی کمی ہوتی ہے. اور اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری کامل زیارت کے لیے اپنی کمی کو دور کرو. بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں، بہت سے خواب اور اس کی تعبیرات موجود ہیں. باقی شکلیں بنا دیتا ہے، تو بڑی نورانی شکل میں اور بہت بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا، او پورا جنگل روشن ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر مارے، عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تو نے مجھے بہت راضی کیا ہے، اب میں نے ساری تکلیفات تیری ختم کر دی، تو کوئی مکلف نہیں ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت، آج ہر تکلیف سے تجھے بری کر دیا میں نے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ اس ماحول سے مغلوب نہیں ہوئے، مغلوب نہیں ہوئے. انبرا تو شیطان ہے، تکلیف سے تو پیغمبر سلام بھی آخر تک نماز پڑھتے رہے. کوئی نہیں آتا کہ اللہ کے رسول ہے تو اب نمازوں کی تکلیف ختم کر دی گئی، روزے کی ختم دی گئی. شیطان ہے تو اللہ حل والا پڑا، تو زور سے دھماکہ ہوا. جب دھماکہ ہوا تو غائب ہو گیا، تو پھر کہنے لگا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. فرمایا کہ بدماش مجھے گمراہ کرتا ہے، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا. ہمارے استاد فرماتے تھے مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ غالب الاحوال تھے، ہم مغلوب الاحوال ہیں. فوراً ماحول سے دب جاتے اور ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں. بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مومن کی شان ہے. چار آدمی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گناہ میں مبتلا ہیں اور ہم ان سے دب رہے ہیں. بھائی تو تو مومن ہے، تو کیوں دبتا ہے؟ تو صحیح راستے پر ہے، وہ تو غلط راستے پر ہے. غلط راستے والے جمے رہے ہیں اور صحیح راستے والا اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے، یہ دراصل اندر کی کمزوری ہے. اس لیے میرے شیخ نے ایک بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ یہ جو ہم چھوٹے چھوٹی بات چیزیں آتی ہیں، کسی کوئی کلپ دیکھ لیا، کسی پر کوئی چیز دیکھ لی، علماء سوال کرنے والے، حضرت یہ سوال آیا ہے، یہ دیکھنا. فرمایا کہ یہ تمہارا ایمان ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہاری ٹانگیں ہلنے لگتی ہیں؟ یہ ایمان تمہارا وہ ہے جو لکڑی کے ستونوں پر کھڑا ہے، شیطان کس دن اکھاڑ کر اس کو لے جائے گا. مومن کا تو کچھ بھی ہو جائے، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزا بدلا، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزا بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. مومن کہتا جا جاؤ، تم کہہ رہے تھے یہ کہنے والے غلط ہیں، یہ جھوٹا ہے، یہ غلط ہے. ہم جو کچھ اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے علماء سن، بالکل صحیح ہے. یہ تھوڑی تھوڑی بات پر ہل جانا، ایمان کی فکر کرے. سوال لے کر واقع پڑھتے ہیں، او جی یہ ایسا ہو گیا، یہ ایسا میرے دل میں ایسا ہو رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ مومن غالب الاحوال ہوتا ہے، مغلوب الاحوال نہیں. لیکن کیوں مغلوب الاحوال ہے؟ اس لیے کہ نفس اور شیطان نے اس کو قابو کیا ہوا ہے. تقلا تقوی اختیار کر، تو جہاں بھی ہے وقت میں سے حسن تموہا، اور اگر گناہ ہو جائیں فوراً کوئی نیکی کر لے تاکہ گناہ کے اثر کو مٹا دے. وہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. خالق کے ساتھ معاملہ تقوی کا ہے اور مخلوق کے ساتھ معاملہ حسن اخلاق کا ہے. اچھے اخلاق کس کا نام ہے؟ ٹٹ فاٹ ٹیٹ کا نام نہیں ہے. کماتی دین تدان، تمہیں کوئی بوتل پلائے تم چائے پلاؤ، اس کا نام نہیں. حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ امت دوسرے کی ایزاؤں پر صبر کرنے کا نام اخلاق ہے. ایزا پہنچا رہا ہے پھر بھی آپ صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، پھر بھی اپنی خوش روئی کو ختم نہیں ہونے دیتے. اور جو آپ کے ذمے حقوق ہیں، اس لیے حقوق کا معاملہ ترمذی کی حدیث ہے، کاش ہم آج عمل کریں زندگی ہماری آرام سے ہو جائے. فرمایا کہ دوسروں کے حقوق کو ادا کرو اور اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو. وہ کہتے لو جی ہم تو کرتے، وہ نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے. یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ تو آپ نے طرز بدل دیا اس کی وجہ سے، آپ کو تو سیدھا جانا تھا، طرز بدل دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حالات نہیں آئے، آپ نے طرز بدلا نہیں بدلا. شان رحمت مکہ فتح ہونے بعد بھی قائم رہی، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کی دلہ تسری والے کو جاؤ، تم پر کوئی ملامت نہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ. اللہم